الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے جو مشکلات میں گرفتار ہیں بالخصوص ہمارے پارا چنار کے مومنین ان کی پریشانی انہیں پریشانی سے نجات دلانے کے لیے اور ان مجالس میں جتنے بھی مومنین نے دام درہم سخن قدم حصہ لیا سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات نائف اجزان محترم سلسلہ گفتگو کی آج دوسری نشست ہے. کل چند گزارشات مقدمتاً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. المختصر یہ کہ آئمہ کی جانب سے جو معارف ہم تک پہنچے ہیں ان میں دو اہمیت کی حامل چیزیں وہ دعائیں ہیں جو آئمہ نے ہمیں تعلیم کی ہیں اور دوسرا وہ زیارت نامے ہیں جو آئمہ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں. اور انہی زیارت ناموں میں سے ایک زیارت نامے پہ گفتگو کا آغاز کیا تھا کل جس کا نام زیارت آل یاسین ہے. یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ زیارت ہم تک پہنچی کیسے, اور عجیب ہے اگر کوئی اس رخ سے دیکھے کہ خط ایک مومن نے لکھا تھا اور مشکل اسے درپیش تھی, لیکن مشکل کشا کا پوتا جب جواب لکھتا ہے تو سارے مومنین کی ایک ساتھ مشکل حل ہوتی ہے. جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جب یہ خط لکھا تو اس میں کیا مطلق ایک بات کی, کہا جب پریشان ہو اور ہمارے توسط سے ہماری طرف اور خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہو تو وہی کہو جو پروردگار نے کہا ہے. آپ دیکھیے عام طور پر زیارات کا آغاز, توجہ ہے نا آزاد کی میں گفتگو شروع کروں, عام طور پہ زیارات کا آغاز کسی آیت سے نہیں ہوتا, توجہ ہے نا, آیت سے نہیں ہوتا، سیدھا آغاز ہوتا ہے السلام علیکا مثلاً یا السلام علیکم مثلاً. یہ زیارت وہ زیارت ہے جس کے آغاز میں ہی امام نے آیت کو رکھا اور کہا جب شروع کرو تو کیا کہو، سلام علی آل یاسین. اب مجھے معلوم ہے یہاں قرآت کا معاملہ آئے گا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا چونکہ وہ مجھے معلوم ہے کہ موضوع بہت خاص ہے اور اگر مجالس میں چھیڑ دیا تو معاملہ جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. اب امام نے یہ کہا پڑھو سلام علی آل یاسین اور اس کے بعد پھر زیارت. مجھے اگر آج موقع مل جائے، شاید اس پہلے جملے پہ پوری گفتگو نہ ہو سکے، مجھے اس سے پہلے ایک گفتگو کرنی ہے. آج شب جمعہ ہے، توجہ ہے نا، آپ نے زیارت پڑھی ہوگی یقیناً سید الشہداء کی. جب آپ نماز کے بعد، مجلس کے بعد ویسے بھی کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے ہیں، سوائے ایک زیارت کے ہر زیارت السلام علیکہ یا سلام علیہ سے ہی شروع ہوتی ہے، یعنی سلام سے شروع ہوتی ہے. اور وہ ایک زیارت کون سی ہے جو سلام سے شروع نہیں ہوتی؟ ہیں جی، نہیں نہیں، اس میں شروع میں ہے سلام علی آل یاسین، اس میں بھی سلام ہے، آل یاسین میں بھی. صرف ایک زیارت ہے کہ جو سلام سے شروع نہیں ہوتی، وہ ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت. یہ ممتحنہ سے شروع ہوتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں سلام نہیں ہے شروعات میں، آگے جا کے پھر آپ کرتے ہیں. بہرحال اس کے اپنے مراحل ہیں، وہ عرض نہیں کرنے. تو حضور ہر زیارت سلام سے شروع ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ امام کو سلام کرتے ہیں، چاہے امام زمانہ ہوں، امام حسین ہوں، امام علی ہوں، رسول اللہ ہوں، تو آپ یہ سلام کرتے ہوئے دماغ میں سلام کے کیا معنی رکھتے ہیں؟ جب آپ سلام کرتے ہیں تو کیا معنی رکھتے ہیں؟ جی، ان کی خدمت میں آداب پیش کرتے ہیں. تو یہ تو صرف ایک دفعہ سے بھی ہو سکتا ہے، بار بار سلام کرتے ہیں. توجہ فرمائیں حضرات، میں عام طور پہ یہ جملہ کافی دفعہ دہراتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام بظاہر روز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کام کے پیچھے حقیقت کیا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ یہاں فرش ازا پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ کوئی بچھانے والا ہے اور کوئی آ کر بیٹھنے والا ہے. بچپن سے کئی آپ میں ایسے حضرات ہوں گے جن کو ماں کی گود سے یہ تربیت ملی، کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ماں کی گود سے یہ تربیت نہیں پائی تھی بلکہ خدا نے ان پہ لطف کیا اور وہ ندی کے اس پار سے اس پار آئے. توجہ ہے نا. اب سوال ایک کروں آپ سے، یہاں مجلس ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہمیں ابھی اس مجلس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہے، اس کی وقت کا اندازہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ کسی ایسے ملک میں جائیں گے کہ جہاں پر ذکر پہ پابندی ہوگی اور جہاں آپ کو بیسمنٹ اور قید خانوں میں اور تہخانوں میں گھس کر یہ ذکر کرنا پڑے گا، تو آپ کو یاد آئے گا کتنی بڑی نعمت تھی وہ خدا کی کہ جو مجھے صبح و شام میسر تھی اور شاید میں اس کی طرف التفات نہ کر سکا. یا آگے بڑھ کے کہوں، ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں تو بچے کو رات 12 بجے آنے پہ جب ماں پوچھتی ہے کہاں تھے تو اسے برا لگتا ہے، کیا یہ روک ٹوک لگا کے رکھی ہوئی ہے، بھائی گیا تھا دوستوں میں کہیں گھومنے پھرنے. لیکن جب ماں گزر جاتی ہے اور اس کا خالی بستر دکھائی دیتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کاش کوئی مجھ سے پوچھے، لیکن اب چونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے لہٰذا پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. روز برہ کی چیزیں کئی ایسی، ہمیں ان کی وقت کا اندازہ ہی نہیں، ہم ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. خود یہ عشق عزا جو آپ امام حسین پہ بہاتے ہیں، یقین کیجئے واللہ باللہ ہمیں اس کی حقیقت اور منزلت کا ادراک نہیں ہے، وگرنہ یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ ایک گناہگار کو پاک کر کے پروردگار کا مقرب بنا سکتا ہے. یہ اتنا قیمتی ہے، لیکن ہمیں ادراک نہیں ہے ابھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو آیا تو کیا میرا اس میں کوئی بڑا کام تھا؟ نہیں حضور، یہ بھی توفیق پروردگار ہے کہ اس نے آپ کی آنکھ کو حسین پر بکا کرنے والوں میں سے قرار دیا. اور جب مجلس اذان میں آنکھ سے آنسو چھلکے تو کچھ کریں یا نہ کریں، سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار ان آنکھوں میں رکھا ہے جنہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ غم حسین میں اشک بہا کر وضو کر سکیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ٹیشو دیجیے گا، ٹیشو. تو اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ہمیں وقت کا اندازہ نہیں. انہی میں سے ایک جو ہے، ادھر ہی رہنے دیجیے، انہی میں سے ایک یہ زیارت ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر صبح شام، اور اس میں ایک یہ ہے جی کہ ہم کرتے ہیں سلام. کیا معنی سلام کے؟ چلیے میں اور آسان کرنے کی کوشش کروں. کیا یہ جو سلام میں اور آپ کرتے ہیں، یہ سلام ویسے ہی معنی رکھتا ہے جیسے میں آپ کو اور آپ مجھے کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض افراد اس طرح سے بھی اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبلہ تشریف فرمائیں کہ جناب سلام کا، سلام کرنا مستحب، ایسے ہی ہے، اور جواب دینا واجب. اب لوگ اس کو اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا غلط ہے. یہ واجب یا مستحب کا معاملہ اس وقت تک ہے جب تک روح بدن میں ہے. جیسے ہی روح بدن سے نکلی، اب واجب مستحب حرام نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ پہ سے خدا نے تکلیف اٹھا لی. مثال کے طور پہ اگر کسی کا جنازہ رکھا ہو اور 100 بندے آ کے اسے سلام کریں تو کیا اس کو جواب دینا واجب ہوگا؟ اس پہ تکلیف ہی نہیں ہے خدا کی طرف سے، اب اس پہ یہ واجب نہیں رہا. اگر مغرب کی اذان ہونے سے ایک منٹ پہلے کوئی دنیا سے گزر جائے، 5 سیکنڈ پہلے دنیا سے گزر جائے، اس پہ نماز مغرب واجب ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی روح کا رشتہ بدن سے منقطع ہوا تو اب نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے، نہ مباح ہے، اب یہ معاملہ نہیں رہا. لہذا یہ کہنا کہ ہم سلام کرتے ہیں تو مستحب اور امام جواب دیں گے تو یہ واجب، امام تو دنیا سے گزر چکے ہیں. بے توجہ فرمائیں حضرات، امام دنیا سے ظاہراً جا چکے ہیں، روح اور بدن میں مفارقت ہو گئی ہے. بدن امام کربلا میں خاک میں محو استراحت ہے، بدن رسول اللہ مدینہ میں محو استراحت ہے، بدن امیر المومنین علیہ السلام یہ کہاں ہیں؟ نجف میں محو استراحت ہے. تو اب آپ کو یہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ جناب امیر پہ جواب دینا واجب ہوگا؟ شرعاً بحث نہیں کر سکتے. بات پریشانی کی تو نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے. بہرحال تو اب پھر سوال واپس آ گیا، سلام کے معنی کیا ہیں؟ کیونکہ میں نے، اچھا یہ سامنے میرے برادر بیٹھے ہوئے، میں نے کہا ان کو سلام علیکم، کیا معنی؟ آپ پر سلامتی ہو، یہی معنی کریں گے نا. اب اگر یہ معنی اٹھا کر زیارت میں لے جائیں تو کیا معنی کریں گے؟ آپ پر سلامتی ہو؟ کس چیز کی سلامتی؟ کون سی سلامتی طلب کر رہے ہیں؟ سلامتی یا روح کی طلب کی جا سکتی ہے یا بدن کی؟ بدن کی سلامتی امام کے لیے سوائے امام زمانہ کے کسی کے لیے طلب نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دنیا سے بظاہر گزر چکے ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے روح کی سلامتی، کہاں مجھ جیسا گناہگار اور کہاں میں امام کی روح کی سلامتی طلب کروں۔ تو اب مانا کیا ہے جناب اس سلام کے؟ نہیں، ابھی بھی بات پہنچی نہیں ہے۔ میری عادت ہے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کے چہروں پہ دیکھ کے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ آپ درود پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا معنی کرتے ہیں جی درود کا؟ رحمت نازل فرما۔ اچھا، دو لمحے کے لیے مجھے جواب دیجئے گا، اگر آپ یہ نہ کہیں تو کیا خدا نہیں بھیجے گا؟ بھائی بتائیے نا، اگر آپ درود نہیں بھیجیں گے تو خدا کیا رحمت نہیں بھیجے گا؟ تو اگر بھیجے گا تو پھر آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ اگر ایک کام ہونا ہی ہے اور آپ پھر اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ توجہ ہے؟ یہ پہلے سے جب حاصل شدہ ہے تو حاصل شدہ چیز کو کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ تو ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے کہے بغیر بھی خدا رحمت نازل کر رہا ہے تو آپ کا کہنا چیمانی دارت، اور اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے خدا رحمت بھیج رہا ہے، یعنی محمد و آل محمد پہ رحمت خدا کے نزول کی علت میں ہوں کہ میں نہ بھیجوں، تو بھائی توجہ فرمائیں، یہ روز پڑھتے ہیں آپ؟ کبھی سوچئے، روز پڑھتے ہیں آپ؟ اور میرے برادر یہاں پہ غالباً میں اندر بیٹھا تھا تو ایک جملہ انہوں نے درود کے حوالے سے کہا، سنا ہوگا آپ نے بھی جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پروردگار بھی شریک ہے۔ یہ جملہ کئی دفعہ سنا ہوگا آپ نے، لیکن سوال کروں آپ سے پھر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، کیا اللہ میری طرح بھیجتا ہے؟ تو پھر کس طرح بھیجتا ہے؟ اگر ایسے ہی بھیجے اللہم صلی اللہ تو نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کوئی اور اللہ ہے جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو بھیج۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ نہیں ہے جو میں اور آپ بھیج رہے ہیں، اللہ کا درود بھیجنا یہی ہے کہ وہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کا درود بھیجنا یہی ہے کہ وہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ وہاں درود بھیجنے کے لیے عبارت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی ذات میں الفاظ کو بیان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے فعل تو فعل انجام پا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، وہاں مقام فعل میں ہے، اور یہاں جب تک ہم زبان سے نہ کہیں تو درود نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، بات پھر وہیں آ گئی، پریشان آپ ہیں اور میں پریشان کر کے جاؤں گا آپ کو کہ جناب درود آپ روز پڑھتے ہیں، مانا کیا کریں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ رحمت کرے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے سے ہی ہے، درود پڑھ کے بھی تو کر تو پہلے سے ہی رہا ہے، وہ بڑا مسئلہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضور، اب میں کیا عرض کروں اپنے جوانوں کے لیے؟ دیکھیے یہ پنکھا چل رہا ہے یا یہ بلب روشن ہے، تو یہ کس چیز سے چل رہا ہے جی؟ بجلی سے۔ یہ جو بجلی سے چل رہا ہے، یہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ ہیں جی، چلیے کوئی کہے جی پاکستان میں ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا دورہ ہے اور ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، کہ جس میں سے ایک بہت موٹی دھار سے پانی ایک پہیے پہ گرایا جاتا ہے جس کو ٹربائن کہتے ہیں، اور پھر اس کے دوسری طرف مغناطیس میں مغناطیس لگا ہوا ہے، وہ تیزی سے جب گھومتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے اور اسے پھر محفوظ کیا جاتا ہے، اور وہاں سے نکال کے پھر شہر شہر پہنچایا جاتا ہے، اور شہروں میں پھر وہاں سے نکال کر آپ کے گلی محلے تک پہنچایا جاتا ہے، ٹرانسفارمر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے تار ڈال کر آپ کے گھر کے باہر ایک ڈبہ لگایا جاتا ہے، وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس ڈبے کے ساتھ ایک فیوز لگا دیا جاتا ہے کہ اگر کبھی زیادہ کیپیسٹی کی بجلی آ جائے تو یہ اپنی جان دے لیکن گھر کی چیزیں بچ جائیں. توجہ فرمائیں حضرات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بجلی بنائی کیوں گئی تھی؟ ان پنکھوں کو اور ان بلبوں کو روشن کرنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے؟ ہیں جی، روشن کرنے کے لیے. تو جب روشن انہیں کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تو اب کوئی کہے کہ جناب مجھے تو بلب روشن کرنا ہے اور میں اس کی تار جا کر براہ راست ٹربائن سے نکلنے والی بجلی سے جوڑوں گا. تو کیا نتیجہ نکلے گا بتائیے؟ یہ اپنی جان دے کر اعلان کرے گا مجھ میں اتنی ظرفیت نہیں کہ میں اسے براہ راست برداشت کر سکوں. تو اب کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اسے بجلی پہنچانی ہے تو اسے اتنا نیچے درجے پہ لے آؤ کہ اس کی ظرفیت کے مطابق ہو جائے. اگر مطابق نہیں ہوگا کم آئے گی تو بھی روشن نہیں ہوگا، زیادہ آئی تو بھی جان سے جائے گا. خدا نے کہا تمہیں میری رحمت کی ضرورت ہے، تو میں تو تمہیں براہ راست دے سکتا ہوں لیکن تم میں قابلیت نہیں ہے کہ مجھ سے براہ راست میری رحمت کو وصول کر سکو. تم کہو مجھ سے، میں بھیجوں گا وہاں جہاں ذخیرہ ہے، اور چونکہ ذخیرہ امین ہے لہذا جس کی جتنی ظرفیت ہوگی اسے اتنی تقسیم ہو جائے گی. جتنی جس کی ظرفیت ہوگی اتنی اسے تقسیم ہو جائے گی. حضور ہم میں کہاں یہ قدرت و لیاقت و قابلیت کہ ہم جا کر براہ راست خدا سے اس کی رحمت بھی لیں. آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا محاورے میں کہ رحمت زحمت بن گئی. جب بھی رحمت کو آل محمد کو نکال کے براہ راست لینے کی کوشش کریں گے تو یہ رحمت رحمت نہیں رہے گی. اور یہ تو میں نے بہرحال ایک جملہ کہہ دیا، ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر آل محمد کے محمد و آل محمد کے رحمت پہنچے. اصل ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. خدا نے کوئی اور چینل بنایا ہی نہیں ہے کہ یہی میرا ایک چینل ہے جس سے میری رحمت تمام عالمین تک جائے گی. اگر اب بھی کسی کو شک ہو تو آپ جو بار بار آیت پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں ہے کہ عالمین ان عالمین کی بات ہو رہی ہے کہ جو رسول کے دنیا میں آنے کے بعد ہیں. مطلق کہا عالمین کے لیے رحمت. بھائی توجہ فرمائیں حضرات، ان عالمین میں کوئی قید نہیں ہے. اگر کوئی کہے یہ کہاں تک اپنی وسعت رکھتی ہے تو میں پھر آیت پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف عالمین کے رب کے لیے ہیں. جہاں جہاں تک پروردگار عالم کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رحمت جا رہی ہے تو محمد و آل محمد کے لیے.
اللہ
بات واضح ہوئی؟ تو یہ معاملہ ہو گیا رحمت کا. اب پھر واپس لے چلوں آپ کو سلام. بھائی توجہ ہے, سلام. آپ نے سلام کیا کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے لیے سلامتی چاہیے. توجہ چاہتا ہوں, آپ کو اپنے لیے سلامتی چاہیے. آپ اگر سلام نہیں کریں گے تو اہل بیت کی ذات پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ درود نہیں بھیجیں گے تو اہل بیت کی ذات پہ فرق نہیں پڑے گا, فرق آپ کو پڑے گا. یہ جو دنیا سمجھتی ہے, چلیں آ گیا جملہ کہہ دوں کہ جناب ہم مجلس عزا کروا رہے ہیں, یا ہم امام بارگاہ بنوا رہے ہیں, یا ہم مسجد بنوا رہے ہیں. حضور آپ کہاں بنوا رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کا اپنا ہے تو آپ کریں. توجہ نہیں فرما رہے اللہ. اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنے باغیچے میں بطور مالی رکھے اور وہ اس پر بہت زیادہ مہربان ہو اور کئی سال تک مالک اس باغبان کو ہر حوالے سے دیکھے اور اسے آسائش فراہم کرنے کی کوشش کرے, اور جب چند سال گزر جائیں اور اسے احساس ہو کہ میرا یہ مالک تو کتنا مجھ پہ کریم ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ کروں, اور اب وہ سوچے کہ کیا کروں, تو آخر کار اس کی نظر انتخاب باغ میں کھلے ہوئے پھولوں پہ جائے اور وہ انہی پھولوں کو توڑ کر ایک گلدستہ بنائے اور گلدستہ بنا کر مالک کے سامنے پیش کر دے, تو مالک اگر کریم ہو تو کبھی یہ نہیں کہے گا ارے تم نے میرے ہی باغ سے چن کے مجھے دے دیا. توجہ فرمائے حضرات, تم نے میرے ہی باغ سے چن کے مجھے دے دیا. کریم کی صفت یہ ہے کہ اگر اس کے در پر کوئی آئے, جانتا بھی ہو یہ جو مجھے دے رہا ہے اصل میں میرا ہی ہے جو مجھے لوٹا رہا ہے, وہ کبھی نہیں جتائے گا. لیکن یہ مجھے تو احساس ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو دسترخوان بچھا رہے ہیں آپ کا ہے؟ آپ کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں, آپ کا کچھ ہے ہی نہیں, آپ خود اپنے نہیں ہیں. آپ تو خود اپنے نہیں ہیں. آپ نے کیا کہا؟ ایک لفظ ہمارے ہاں اتنا استعمال ہوتا ہے مکتب تشیعوں میں کہ جس کی انتہا نہیں, بچے بچے کی زبان پہ, اور یہی لفظ دوسروں کے لیے بعض اوقات ذوالفقار بن جاتا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ مولا. توجہ ہے کہ نہیں؟ لفظ مولا کتنا ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. علی کا نام جب بھی لیں گے ساتھ میں لفظ مولا, حسین کا نام جب بھی لیں گے ساتھ میں لفظ مولا. توجہ ہے نا؟ اور یہاں ایک دبے لفظوں میں بات کہہ دوں, یہ لفظ مولا بہت قیمتی لفظ ہے, لہذا اسے استعمال کرتے ہوئے ذرا ذہن کے دریچے کھول کے استعمال کیا کیجئے. بات پہنچ رہی ہے؟ کہیں دنیا والے آ کر ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں معلوم کن چین چیزوں کو مولا بنائے پھرتے ہیں. بس اگر بات پہنچ گئی ہے تو کافی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. یہ لفظ مولا یہ اپنے اندر خود ایک معاہدہ ہے. جیسے ہی آپ نے کہا مولا, اس کا مطلب آپ نے معاہدہ کر لیا. اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ یہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, میرا سب کچھ آپ کا, میں بھی آپ کا, میری اولاد بھی آپ کی, میرا مال بھی آپ کا, میری آبرو بھی آپ کی, میرا سب کچھ آپ کا, اور اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری فنا ہونے والی ہیں. آپ کی جان بالآخر فنا ہو جانا ہے, آپ کا مال بالآخر فنا ہو جائے گا, آپ کی اولاد جہاں تک بھی چلے بالآخر کہاں تک چل جائے گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
یہ ساری چیزیں فنا کی ذات پر ہیں. آپ فنا کی ذات پر موجود اشیاء کو مولا کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں مجھ سے میری فنا ہونے والی چیزیں لیجئے اور باقی رہنے والی چیز دیجئے. اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ آپ مجھے میری نجات دے دیجئے. یہ ہے لفظ مولا کا معنی. اتنا چھوٹا سا لفظ اپنے اندر پوری کتاب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اولا بالتصرف, مجھے اپنے اوپر حق نہیں ہے. چاہ جائے کہ میں کہوں جناب یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں کر رہا ہوں, یہ انہی کا دیا ہوا ہے جو انہی پہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو جہاں سے لیتا ہے وہیں پہ واپس لوٹا بھی دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے, اندازہ نہیں رہتا. توجہ فرمائے, میں اس کو جلدی سے مکمل کروں. تو اب سلام کا معنی کیا رہا؟ ہمیں اپنی سلامتی درکار ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ پہ ہم سلامتی بھیج رہے ہیں تاکہ ہم پہ خدا کی سلامتی ہو. لیکن اس کے اندر ایک اور اخلاقی پہلو ہے, توجہ چاہوں گا, ایک بڑا اخلاقی پہلو ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مولا آپ پہ سلام ہو, تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, توجہ, ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا آپ میری طرف سے کسی بھی قسم کی اذیت سے امان میں رہیں گے. اب کوئی کہے یہ کیا بات ہے, چلیے آئیے چھٹے امام کی بارگاہ میں, امام جعفر صادق علیہ السلام. بیٹھے ہوئے ہیں صحابی, بیٹھے ہیں, کہا تم لوگ رسول کو اذیت دینے سے باز رہو. ایک مرتبہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے دہل گئے, اور ایک نے آگے بڑھ کے کہا جب نہ رسول اللہ, رسول تو دنیا سے گزر گئے, تو ابھی اذیت والا کون سا معاملہ ہے؟ وہ شاید سمجھ رہا تھا اذیت فقط بدن کو ہوتی ہے. کہا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو دیکھتا ہے وہ خدا اور اس کا رسول اور مومنین کی ایک جماعت؟ کا بالکل ہے. کہا تو مجھے بتاؤ اگر تمہارا کوئی ایسا عمل رسول کی بارگاہ میں جائے کہ جس پر رسول کو اذیت ہو, تو کیا تم نے رسول کو اذیت نہیں دی؟ علماء نے لکھا یہ جو سلام ہم کرتے ہیں, توجہ, اب جب زیارت پڑھیں تو یہ سارے پہلو ذہن میں رہنے چاہیے. جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ساتھ میں امام سے یہ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا اب میری طرف سے آپ کو اذیت دینے کا کوئی عمل انجام نہیں پائے گا. کتنے کریم ہیں اہل بیت, خدا کی قسم. روایات میں اگر کوئی گناہ امام کے سامنے آتا ہے, کہتے ہیں پروردگار گناہ ہو گیا اس سے, توفیق دے توبہ کر لے. اور جب کوئی اچھائی جاتی ہے تو امام کہتے ہیں پروردگار اس نے اچھائی کی ہے, اس کو اس کا اجر دے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے کسی چھوٹے سے عمل سے اپنے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ کا باعث بن جائے. سوچئے امام وقت اس کے کسی عمل سے. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی, اب توجہ چاہ رہا ہوں, پریشان تو نہیں ہے نا حضرات؟ اب آپ کہتے ہیں جی السلام علیک یا ابا عبداللہ, یا السلام علیک یا رسول اللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ, جب آپ یہ سلام کرتے ہیں جتنے بھی زیارت نامے ہیں, توجہ, بہت اہمیت کی بات, اہمیت کی بات ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سلام ہو کس پر؟ آپ پر، یا السلام علیکم، سلام ہو آپ پر. اب چونکہ عربی اردو میں بہرحال ایک معاملہ یہ ہے کہ عربی میں کبھی بھی اگر آپ نے کسی کو عزت بھی دینی ہو، جیسے اردو میں ہے کہ اگر کسی کو عزت دینی ہو تو مفرد جمع کے صیغے میں تبدیل ہو جاتا، عربی میں ایسے نہیں ہوتا، عربی میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. اس لیے امام حسین کو سلام کریں گے تو السلام علیکا ہی ہوگا، کم نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں. ہاں جب سب کو بلا کر زیارت جامعہ میں سلام کریں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ. توجہ فرمائیں حضرات. تو اب آپ نے سلام کیا، اگر آپ لاہور میں ہوں اور کوئی کراچی بیٹھا ہو اور وہاں آپ سلام بھیجوانا چاہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا سلام دے دینا. کیوں؟ کیونکہ جسے سلام بھیجوا رہے ہیں وہ سامنے نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے سلام علیک یا سلام علیکم. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جب تک کوئی سامنے نہ ہو تو آپ اسے مخاطب کر کے سلام نہیں کرتے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. جب تک کوئی سامنے نہ ہو آپ مخاطب کر کے سلام نہیں کرتے. بھائی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو رسول نے کیا کہا؟ کہ اے جابر، تمہاری ملاقات میرے ایک بیٹے سے ہوگی جس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کا لقب باقر العلوم ہوگا، جب تم اس تک پہنچو تو اسے میرا سلام پہنچا دینا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول نے نہیں کہا سلام ہو تم پر اے محمد باقر، بلکہ رسول نے کیا کہا؟ کہا میرا سلام پہنچا دینا. توجہ فرما لی حضرات نے. اور یہ ایک جملہ چلیں اور کہتا چلوں، شاید بات اس سے اور زیادہ محکم ہو جائے. یہ جو زائرین جاتے ہیں کربلا اور آپ ان سے کہتے ہیں ہمارا سلام پہنچا دینا، حقیقت میں یہ رسول کی سنت ہے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ رسول کی سنت ہے کہ اگر پتہ چلے کوئی کسی معصوم کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اس کے ذریعے اپنا سلام پہنچوا دینا. صلوات پڑھیے محمد والے. تو اب جناب السلام علیکا، سلام ہو آپ پر، اے حسین سلام ہو آپ پر، اے حسین، اے اللہ کے رسول. کیا مانا آئم؟ خدا کی قسم ان زیارتوں کے ایک ایک جملے میں اتنے اتنے مطالب ہیں کہ اگر اس کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو شاید ایک ہی جملے پہ پانچ کی پانچ تقریریں ہو سکتی ہیں. صرف اس ایک جملے میں جتنی زیارات ہیں کیا کہیں گے؟ السلام علیکا، السلام علیکا، السلام علیکا. یعنی امام بتا رہے ہیں یہ تم ہو جسے محسوس نہیں ہوتا ہم تمہارے سامنے ہیں، یہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے نہیں ہیں. یہ زیارات بتا رہی ہیں کہ جب تم سلام کرتے ہو مخاطب کر کے، تم ہمیں در کرو یا نہ کرو ہم تو سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام کی آنکھوں سے ہم اوجھل ہیں، نہ فقط امام زمانہ بلکہ سارے اہل بیت. اگر کوئی پروردگار، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ یہاں پہ شاید تھوڑا دائیں بائیں ہونے کی بھی کوشش کریں. عرض کروں پروردگار اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہر جگہ ہے. کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ کوئی جسم کے ساتھ ہے تو پھر کیسے ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے عقائد ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کیسے تو جواب ندارت. کیسے؟ جسم نہیں رکھتا، اچھا روح بھی نہیں رکھتا. اللہ نہ جسم رکھتا ہے نہ روح رکھتا ہے، تو پھر ہر جگہ بھی ہے کیسے؟ ہیں جی، ہاں بالکل درست، لیکن اس کو اور بہتر انداز میں کہیں، اللہ کیونکہ ہر شے پر محیط ہے، توجہ فرمائیں، اللہ چونکہ ہر شے پر محیط ہے، لہذا جب کوئی محیط ہو تو کوئی حد و حدود نہیں رکھتا، اور جب حد و حدود نہ رکھے تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی جگہ خالی چونکہ محیط ہے. اب محیط کس طرح ہے؟ اپنے علم کے ذریعے. جب آپ کہتے ہیں خدا سمیع ہے، خدا بصیر ہے، تو اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ وہ کان سے سنتا ہے. جو آنکھ سے دیکھے اور کان سے سنے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ نیاز مند ہو گیا دیکھنے کے لیے آنکھ کا، سننے کے لیے کان کا. تو اب خدا سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ ہر شے پر محیط ہے. اسے دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے، اسے سننے کے لیے کان نہیں چاہیے. اور اگر کوئی ہستی اس کے اسم سمیع و بصیر کا مظہر بن جائے تو اب اسے بھی دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ اور سننے کے لیے ظاہری کان کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں بھی ہو سلام پہنچ جائے گا، وہ کہیں بھی ہو دیکھ لے گا. بھائی آپ ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. میں ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں؟ کبھی دل میں خیال آیا کہ ذرا رک جاؤ، اتنے ڈھیروں ڈھیر سلام کر رہے ہیں، پتہ نہیں میرا پہنچے گا کہ نہیں، کہ یہ نہ ہو کہ سنائی نہ دے امام کو، رک جاؤ ذرا، سب کو کرنے دو، ذرا یہ مجمع چھٹ جائے تو اکیلے میں کروں گا. کبھی ذہن میں خیال آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں جسے کر رہے ہیں چاہے کتنے ہی کیوں نہ کریں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی یہ دماغ میں، چلیے خدا آپ سب کو لے جائے کربلا محلہ، آپ جائیے ذریعے امام حسین کے سامنے کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ جناب وہاں پر اپنے دل کی باتیں کریں اور سلام کریں، اور امام سے باتیں کر رہے ہوں، معلوم ہو ساتھ میں لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے، لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے، اور سب حسین سے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں. کبھی دل میں خیال آیا ابھی تو یہ کر رہا ہے، ابھی رک جاؤ. نہیں، توجہ فرمائیں، ابھی تو یہ بات کر رہا ہے، ابھی رک جاؤ، جب یہ سب چلے جائیں گے تو تنہائی میں کروں گا. حضور امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو سارے مجمع میں آپ کو سن بھی رہا ہے، تنہائی میں بھی ہے اور سب کے ساتھ بھی ہے. کبھی دماغ میں یہ خیال نہیں آئے گا، نہ دماغ میں آنے کی راہ دیجئے گا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، سارے بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں میری جائے گی بھی کہ نہیں. چلیے اور آگے بڑھوں. ایک شخص ذریعہ حسین کے سامنے کھڑا ہے، اور کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، اے حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ بالکل ساتھ ہی ایک شخص کھڑا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے اے حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اب عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو میرا معشوق ہے اس کا کوئی اور بھی عاشق ہے، اس کا کوئی اور بھی عاشق ہے، تو عشق اگر مجاز کا زینہ چڑھے اور معلوم ہو کہ معشوق کا کوئی اور بھی عاشق ہے تو پھر رقابت آتی ہے. لیکن اگر عشق حقیقت کے زینے پہ چڑھے تو جیسے ہی معلوم ہو معشوق کا کوئی اور بھی عاشق ہے تو رقابت نہیں، رفاقت آتی ہے. پھر دل میں اس عاشق کی بھی محبت آنے لگے گی جو حسین کا عاشق ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معاملہ ہے امام کا. امام کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں چاہیے، روایات اس پہ بے شمار ہے، اب وقت نہیں ہے. امام کو دیکھنے کے لیے ظاہری، پوری دنیا کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. امام کو سماعت کرنے کے لیے ان ظاہری کانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کے اسم سمیع و بصیر کا مظہر ہیں. اور جو اس کا مظہر ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے، وقت کتنا رہ گیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی آیت پڑھی. اور ان سے کہو دیکھ رہا ہے عمل ان کا، کون؟ اللہ، اس کا رسول اور مومنین کی ایک جماعت. امام بیٹھے ہیں، لوگ آئے، امام نے کہا بتاؤ اس آیت کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہی کہتے ہیں کہ یہ مومنین جو ہیں یہ سارے مومنین ہیں. امام نے عجیب جملہ فرمایا، کہا جس مومن کو ٹھیلے پہ رکھی ہوئی سبزی میں نہ معلوم چلے کہ نیچے کون سی صحیح ہے اور کون سی خراب، اسے یہ کہتے ہو کہ وہ رویت کر رہا ہے اعمال کو، کہا تو پھر کون مراد ہے؟ کہاں وہی مراد ہیں جو بعد رسول رسول جیسے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے آیت پہ تھوڑی گفتگو کرنی ہے، پانچ منٹ توجہ چاہوں گا. وَقُلْ، کہہ دیجئے، عمل کرو، فَسَيَّرَ اللَّهُ، پس دیکھے گا کون؟ اللہ. لفظ یرا ایک ہے، لفظ یرا ایک ہے، اور اس فعل کے ساتھ فاعل تین ہیں. بے توجہ فرمائے علماء، تشریف فرمائے. فعل یرا ایک ہے اور فاعل کتنے؟ اللہ، رسول، مومنین. توجہ ہے؟ یعنی کیا؟ خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا پس دیکھے گا اللہ اور دیکھے گا رسول اور دیکھیں گے مومنین. نہیں، بات نہیں پہنچ رہی. چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس آیت کی طرف جسے آپ اس سے پہلے بہتر انداز میں جانتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین آخر تک. ٹھیک ہے جی؟ کتنے ولی آئے آیت میں؟ ہیں تین. کہاں ہیں؟ لفظ ولی ایک ہے. بھائی توجہ فرمائیں، لفظ ولی ایک ہے. انما ولیکم اللہ، پھر نہیں کہا وولیکم الرسول. ولی اللہ، رسول اور علی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی توجہ فرمائیے، اللہ نے لفظ ولی ایک کیوں رکھا؟ خدا کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے، وہ چاہتا تو رسول کے لیے لفظ ولی اور استعمال کر لیتا اور امیر المومنین کے لیے لفظ ولی ایک اور استعمال کر لیتا. لیکن اگر کرتا تو یہ بات ہوتی کہ ولایتیں تین ہیں، ایک لفظ ولی استعمال کر کے بتایا ولایتیں تین نہیں ہیں، ولایت ایک ہی ہے جو منحصر ہے ذات پروردگار میں، اور رسول کو جو ولایت ملی ہے وہ اللہ کی ولایت کا، اور علی کو جو ملی ہے وہ اللہ کی ولایت کا مظہر ہے. ولایت ایک ہے اللہ کی، اس کے بعد رسول سے ظاہر ہو رہی ہے خدا کی ولایت، علی سے ظاہر ہو رہی ہے خدا کی ولایت. لفظ ولی ایک اور مصادیق، توجہ ہے کہ نہیں، تین. اسی طرح یرا میں بھی لفظ یرا ایک اور فاعل تین، دیکھ رہا ہے اللہ، دیکھ رہا ہے رسول، دیکھ رہی ہے مومنین کی جماعت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو رویت پروردگار کی ہے وہی رویت رسول کی ہے، وہی رویت مومنین کی ہے. بس فرق اتنا ہے خدا کی اپنی ذاتی ہے اور ان کی خدا کی عطا کرتا ہے، ان کی عطا کرتا ہے. یہ اس کے اسم بصیر کے مظہر ہے. اب جو اس مقام پہ ہو اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ دیکھ آگے رہا ہے یا پیچھے. بے توجہ فرمائیں، وہ دیکھ آگے رہا ہے یا پیچھے، اس کے لیے آگے پیچھے کا معاملہ نہیں ہوتا. اس کی ذات پورے عالم میں وہ مقام رکھتی ہے کہ جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. اس لیے اس چھوٹے سے جملے میں توجہ ہے کہ نہیں, السلام علیکا, سلام ہو آپ پر. اس ایک جملے میں امام نے کتنی بات, اور یہ دیکھیے گا یہ ایک زیارت کا معاملہ نہیں ہے, یہ ساری زیارتوں کا معاملہ ہے. یعنی جب تک آپ اس لفظ السلام علیکہ کو ہی نہ سمجھیں آگے کیا جائیے گا. یعنی امام سمجھانا, دوسرے لفظوں میں یوں کہوں, امام سمجھانا چاہ رہے ہیں اب ذرا سوچو تم کس بارگاہ میں آئے کھڑے ہو, تم کہاں پہنچ چکے ہو. اور یہ تو دیکھیے نا اعجاز مکتب اہل بیت ہے کہ یہ فاصلوں کی وجہ سے فضیلتوں سے محروم نہیں کرتا, یہ فاصلوں کی وجہ سے فضیلتوں سے محروم نہیں کرتا. ایک شخص کربلا گیا گیا نہیں جا سکا تو خدا کیا محروم کر دے گا؟ کہ نہیں ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے. کربلا میں جو پہنچا وہ بھی ظاہر حسین ہے, جو یہیں سے سلام کرے گا وہ بھی ظاہر حسین ہے, وہ بھی ظاہر حسین ہے. کیوں؟ یہ زیارتیں دیکھ لیجئے, کامل زیارات اٹھا کے دیکھیے کتنی زیارتیں آئمہ نے مروی. آئمہ سے مروی کیا فرماتے ہیں؟ کہ دور سے زیارت کرو ہمارے جد کی. ایک صحابی آیا کوفے کا رہنے والا, کہا تم کوفے میں رہتے ہو؟ جی. روز جاتے ہو میرے جد کی زیارت کو؟ کہا نہیں مولا. ہر ہفتے؟ نہیں. ہر مہینے؟ نہیں. چھ مہینے بعد؟ نہیں. امام نے کہا تم نے ہم پہ جفا کیے, تم نے ہم پر جفا کیے. کہا مولا حالات آپ کے سامنے ہیں, معاملات آپ کے سامنے ہیں. کہا تو اگر نہیں جا سکتے تو جہاں ہوں وہیں چھت پہ چڑھ جاؤ اور دور سے میرے جد کو سلام کرو, پروردگار زمرہ زائرین میں شمار کر لے گا. توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ بھائی زیارت کہتے کس کو ہیں؟ یہ میں اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ زیارت اس کو کہتے ہیں کہ جب تک زری سے جا کے میرے لب نہیں مس ہوں گے تو زیارت نہیں ہوگی. زیارت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میرے لب جا کر زری سے مس ہو, میرا بدن جا کے سونے چاندی کی زری سے مس ہو تو تبھی زیارت ہوگی. نہیں, زیارت کہتے ہیں زائر کا اس کے سامنے پیش ہو جانا جس کی زیارت کر رہا ہے. اب وہ کربلا میں حاصل ہو جائے تو وہاں ظاہر ہے, اگر یہاں حاصل ہو جائے تو یہاں ظاہر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا نہیں. جہاں پیش کر دیا وہیں ظاہر ہے. توجہ فرمائیں حضرات, کیونکہ یہ ذہن میں رہے بات, میں نے جملہ کہہ دیا ہے کہ فاصلوں کی وجہ سے فضیلتوں سے محروم نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں کربلا زمان و مکان میں بہرحال قید ہے, مکان ہے نا کربلا. اگر کوئی شخص نہ پہنچ سکے تو مکان کی حد و حدود تو بہرحال ہیں, اور اگر کہیں مکان کی حد و حدود آ جائیں اور میرے پاس وسائل نہ ہوں تو میں تو خدا کے عدل پہ انگلی اٹھاؤں گا کہ پروردگار تو نے مجھے اس سعادت سے محروم رکھا کہ میں خود کو اپنے امام کے سامنے پیش کر سکوں. کہ تم سے اس کا مطالبہ کیا کس نے ہے؟ جسے توفیق ہوئی پہنچا, نہیں تو امام کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم زری کے سامنے کھڑے ہو. کتنے ہی ایسے ہوں گے جو زری کے سامنے کھڑے ہو کر بھی خود کو امام کے سامنے پیش نہ کر سکیں, اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر خود کو امام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. وہ جو ساتھ بیٹھتے تھے رسول کے, رسول نے انہیں وہ مقام نہیں دیا, لیکن وہ جو یمن میں رہتا تھا وہ ایسے قرنی جس نے کبھی آنکھوں سے دیکھا بھی نہ تھا رسول کو, رسول نے کہا انہیں جو روز ساتھ بیٹھتے تھے ان سے کیا کہا؟ کہ اگر کسی کو شفاعت کرانی ہو تو ویسے کرا لے. کبھی رسول کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہو ویسے نے. کوئی یہ نہ سمجھے نا وہ باللہ میں کہہ رہا ہوں کربلا نہ جائیے, جس قدر توفیق ہو جائیے, لیکن حقیقت زیارت کو سمجھیے. حقیقت زیارت یہ نہیں ہے کہ میں کربلا پہنچ جاؤں اور کچھ لوگوں کے ساتھ مشی کرتا ہوا حرم حسین کے دروازے تک پہنچ جاؤں. اپنی جگہ پر ہے یہ سب, لیکن یہ حقیقت زیارت نہیں ہے. حقیقت زیارت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کیا, اور جس دن آپ اس ارادے اور نیت کے ساتھ زیارت کریں گے کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس زیارت کا لطف آپ خود محسوس کیجئے گا کیا ہوتا ہے. فقط عبارت پڑھنا اور ہے, اور اس زیارت کے ایک ایک جملے پر رک کر یہ سوچنا کہ میں کس سے مخاطب ہوں یہ اور ہے. بس آپ زیارتیں پڑھتے ہیں, خدا سب کی زیارتیں قبول کرے. پروردگار آپ سب کو ان جگہوں پہ بھی لے جائے کہ جن کے جانے کے آپ مشتاق ہیں. لیکن ذرا سوچئے, میرا مولا حسین کہاں کہاں زیارت گاہیں بناتا چلا گیا. صرف اگر سر حسین کو دیکھ لیں تو نہیں معلوم کس کس مقام پہ سر حسین زیارت گاہ بناتا چلا گیا. نہیں معلوم یہ کون سی شقی قوم تھی کہ جس نے زندگی تک تو جو ظلم کیے شہادت کے بعد سر حسین پہ جو ظلم ہوئے. میری عادت نہیں ہے کوئی ایسی روایت پڑھوں جسے میں نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. عزادارو آپ جانتے ہیں سر حسین کے ساتھ کیا ظلم ہوئے؟ جب سر حسین کو 12 ضربوں سے جدا کیا گیا اور نیزے پہ بلند کیا گیا تو ہر شخص اس لڑائی کا حصہ دار تھا کہ سر حسین کو ابن زیاد کے پاس میں لے کے جاؤں گا. آخر میں فیصلہ ہوا سب اکٹھے لے کر جائیں گے. سر حسین کو ایک خیمے میں رکھا گیا اور چاروں طرف اس کے سپاہی کھڑے کر دیے گئے کہ کوئی چرا نہ لے. رات کے کسی وقت یہ خولی ملعون کوئی موقع لگا کر خیمے کے اندر داخل ہوا اور سر حسین کو ایک تھیلے میں ڈالا. مجھے معاف فرمائیں گے, سر حسین کو تھیلے میں ڈالا اور دوڑا ہوا گھوڑے کے پاس آیا اور اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ سر حسین کو باندھ دیا. عزادارو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ زین کے ساتھ اگر سر بندھے تو کہاں تک لٹکے گا. رات کے کسی پہر جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ دارالعمارہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. سپاہیوں نے کہا آج نہیں آ سکتے, کل آنا. اور جب کل کب سنا تو سر حسین کو گھر لے گیا. دو بیویاں, ایک مومنہ ہیں اور ایک فاحشہ. عزادارو گھر میں لے جا کر مومنہ بی بی سے چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا, سر حسین کو تھیلے سے نکالا اور تندور کی خاک پر رکھ دیا. تندور کی خاک پہ سر حسین اور اوپر سے تندور کا ڈھکنا بند کر دیا. وہ مومنہ رات کے کسی پہر میں اٹھی, دیکھتی ہے تندور سے نور ساتے ہو رہا. دوڑی ہوئی گئی, دیکھا کوئی سر رکھا, اتنا خون اور خاک میں غلطا تھا کہ پہچان نہیں سکی کس کا سر ہے, لیکن سمجھ گئی کسی عام شخص کا نہیں ہو سکتا. ابھی کھڑی تھی کہ اچانک کیا دیکھا, کچھ اماریاں اترنی شروع ہوئی. پہلے ایک اماری اتری, اس میں سے کوئی مرد نکلا. دوسری اماری اتری, کوئی مزدور نکلی. تیسری اماری اتری, کوئی مزدور نکلی. اور اس کے بعد متعدد اماریاں نکلی جس میں سے خواتین و حضرات نکل رہی. آگے بڑھی, جس نے اماری تھامی تھی اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے. کہا اے مومنا مبارک ہو, حسین کی پہلی مجلس تیرا گھر میں ہوگی. کہا یہ کون ہے جو میرے گھر میں آتے ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ ہے؟ یہ حسین کی نانی خدیجہ, یہ حسین کی ماں زہرا, یہ سارے لوگ آئے ہیں تعزیت کے لیے. اجرکم اللہ مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے، یہ سب تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو، عزاداری ہو گئی حسین کی، تندور کی گھاس سے سر حسین اٹھایا گیا، اس کو غسل دیا گیا، سونے کے تشت میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے۔ ماں فرمائیں گے مجھے، آغا حسین بخش جاڑا نے اصحاب الیمین کے آخری صفحات میں یہ روایت لکھی ہے، جب پہنچے نہ لے کر تو وہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا، لے کے جانے والے نے سر حسین کو اس کے قدموں میں جا کے رکھ دیا۔ سر حسین لے جا کر رکھا، اس لائن نے اپنی چھڑی سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ سر حسین رخسار کے بل تشت میں رکھا ہے، ساتھ ایک فاحشہ عورت بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ابن زیاد تجھے اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، ذرا سر حسین کو ایسے عیاں کر کے رکھ کے سب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اب میں کیا عرض کروں، مجھے معاف کیجئے گا، عزادارو اس لائن نے سر حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور چاہتا ہے کہ گردن کے بل حسین کے سر کو تشت پہ رکھے، لیکن روایت جانتے ہیں کیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں کہ شمر نے کنج خنجر سے ذبح کیا، نہیں، کنج خنجر سے ذبح نہیں کیا، روایت میں الفاظ ہیں بالسیف المحنر، اس نے اپنی ہندی تلوار سے، ہندی تلوار جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ جس تلوار کی دھار کی طرف دھار نہ ہو بلکہ آرے کی طرف دانتے ہوں، بالسیف المحنر، جب آرے کی طرح کی تلوار سے ذبح کیا تھا تو گردن کی سطح مساوی نہیں تھی، یہ لائن گردن کے بل رکھتا تھا، سر دوبارہ رخسار کے بل گر جاتا تھا، جب چند مرتبہ یہ ہو چکا تو تیش میں آ گیا، کہنے لگا، ارے کوئی ہے جو دوبارہ گردن حسین پر خنجر چلائے اور اس کی سطح کو مساوی کرے؟ ایک لائن آگے بڑھا، سید سجاد کے سامنے اس نے دوبارہ گردن حسین پر، اللہ وسیا جب وائی جب